This is VOA News. I'm Jim Bertel. Protests continue in Iran after the military admitted mistakenly shooting down a Ukrainian airliner. Meanwhile, the British government is criticizing Iran for detaining its ambassador in Tehran. Reuters' David Doyle reports.
British Foreign Secretary Dominic Raab has criticized a, quote, flagrant violation of international law after the UK's ambassador in Iran was briefly arrested. Rob McCare tweeted on Saturday night that he'd been detained for about half an hour after attending a vigil for victims in the downed Ukrainian Airlines flight. Iran's military on Saturday admitted mistakenly shooting down the plane amid heightened tensions sparked by the drone killing of top commander Qassem Soleimani. Iranian media said McCare had been arrested because he was inciting protests, and some lawmakers were quoted as saying the envoy should leave the country before being ejected. McCare said he was not taking part in any demonstrations and had left the vigil after 5 minutes when some chanting began.
That's Reuters' David Doyle reporting. After weeks of criticism over the handling of the bushfires scorching Australia, Prime Minister Scott Morrison said he will propose a national review into the response to the disaster as the fires claimed another firefighter's life.
There's a lot of raw emotion out there, and that's why I say there are scars on our landscape and there are scars on our people and scars you won't see. And the rebuilding effort is just not rebuilding the infrastructure. It's just not rebuilding the towns and the homes. It's rebuilding communities. And to do that, you've got to help people restore as well. And no one's immune from that. None of us are.
The Australian bushfires have been burning for nearly 3 months. The Philippine Airport Authority is suspending flights to Manila's International Airport after a nearby volcano spewed a giant plume of ash into the sky. Passengers are being advised to coordinate with their airlines. From Washington, this is VOA News. Fresh from a landslide re-election victory, Taiwanese President Tsai Ing-wen met Sunday with the top U.S. diplomat in Taipei. Reuters' Emma McCarthy has more on Tsai's victory.
A landslide victory of almost 8.2 million votes for Taiwanese President Tsai Ing-wen on Saturday as she was re-elected in a stern rebuke to China. China and months of anti-government unrest and protests in Hong Kong took center stage in her campaign, with Tsai holding out Taiwan as a beacon of hope for protesters in the former British colony. China claims Taiwan as its sacred territory to be taken by force if needed, a threat which Chinese President Xi Jinping reiterated a year ago, though he said he preferred a peaceful solution. Tsai beat her main opponent, Han Kyu, of the Kuomintang Party, which favours closer ties to China, by more than 2.6 million votes.
That is Reuters' Emma McCarthy reporting. Hundreds of people rallied in Hong Kong Sunday in support of the Chinese territory's pro-democracy movement. They say many of their democratic freedoms have been steadily eroding under Chinese President Xi Jinping.
So it is very important to let the Hong Kong people to have the universal suffrage. That's the way we can choose our chief executive, and that's the way to choose the person we want. That's the way to choose the person that is really working for the Hong Kong but not working for the, working for the China.
A former British colony, Hong Kong was returned to China in 1997. A roadside bomb in southern Afghanistan killed at least two American soldiers on Saturday and injured two others. The Taliban claimed responsibility for the attack in Kandahar province. All eyes will be on Britain Monday as Queen Elizabeth holds a meeting with Prince Harry and his wife Meghan Prince Harry and his wife Meghan decided to step back as senior royals. AP's Zaria Shackley has more.
As the British media went into meltdown, the royal matriarch moved quickly to take back control, ordering courtiers to sort out a future role for the couple within days. Elizabeth, who assumed the throne in 1952, has weathered family crisis before and is determined not to let her restless grandson and granddaughter-in-law weaken the House of Windsor or undermine the monarchy. Representatives of the Queen, Harry and Meghan, Harry's father Prince Charles and older brother Prince William were holding talks over the couple's unorthodox declaration of independence. UK media reported that the Queen wants a solution found before Harry's next scheduled public appearance, a rugby event at Buckingham Palace next Thursday. Zaria Shackley, London.
And from Washington, I'm Jim Bertel, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔
ایران نے بدھ کی صبح عراق میں امریکہ کے دو فوجی اڈوں عین الاسد اور اربیل میں امریکی تنصیبات کو ایک درجن سے زائد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اس کے رد عمل میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے بدھ کے روز قوم سے براہ راست خطاب میں ایران کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ مہذب دنیا اس کی دہشت گردی اور جارحیت برداشت نہیں کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے صبح سویرے حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اگرچہ ایرانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ٹھیک نشانے پر مار کرنے والے گائیڈڈ میزائلوں کے حملے میں دانستہ طور پر احتیاط کی گئی کہ اس سے انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے پیشگی نشاندہی کرنے والے ارلی وارننگ سسٹم کے باعث ہلاکتوں سے مکمل طور پر بچا جا سکا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے بدھ کے روز قوم سے براہ راست خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا جارحانہ انداز اور دہشت گردی کے ہتھ کنڈے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ ایران مہذب دنیا کے لیے خطرے کا باعث ملک رہا ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران امریکی مسلح افواج کی اعلی قیادت ان کے پیچھے کھڑی رہی، جو ایک غیر معمولی اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر نے کہا کہ امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین اور طاقتور ترین فوج ہے، امریکہ کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے اور امریکہ کے پاس سائبر سونک میزائل ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جب تک وہ امریکہ کے صدر ہیں، ایران کو ایٹم بم حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ قاسم سلیمانی ہزاروں افراد کا قاتل تھا جسے امریکی کارروائی میں ہلاک کیا گیا۔ ایران نے بدھ کی صبح عراق میں امریکہ کے دو فوجی اڈوں میں امریکی تنصیبات کو ایک درجن سے زائد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق پاسداران انقلاب فورس نے تصدیق کی ہے کہ بدھ کی صبح کی جانے والی کارروائی جنرل سلیمانی کی ہلاکت کے جواب میں کی گئی ہے۔ ادھر ڈیموکریٹک پارٹی کے قائدین اور قانون سازوں نے صدر ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کی جائے۔ امریکہ نے 3 جنوری کو عراق کے دارالحکومت بغداد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے میں ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور ایرانی ملیشیا قطائب حزب اللہ کے لیڈر مہدی المہندس کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جنرل سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع میں کارروائی کی ہے۔ بقول ان کے، ہم کشیدگی یا جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جارحیت کی گئی تو بھرپور دفاع کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ایران، سعودی عرب اور امریکہ کے دورے کی ہدایات دے چکے ہیں، جبکہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی اس سلسلے میں متعلقہ ملکوں کی فوجی قیادت سے رابطہ کرنے کا کہا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اسلام آباد متعلقہ فریقین کی طرف سے مشرق وسطی میں کشیدگی کو کم کرنے اور خطے کے امن کی بحالی کے لیے کام کرنے کی کسی بھی قسم کی کوشش کا خیر مقدم کرے گا۔ یہ بات پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بدھ کو کیے گئے خطاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے جمعرات کو معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ اگرچہ اسلام آباد صدر ٹرمپ کے خطاب کا جائزہ لے رہا ہے، تاہم ان کے بقول پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ خطے میں امن کو موقع ملنا چاہیے اور کشیدگی میں کمی ہونی چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی قیادت کا یہ موقف رہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کو کم ہونا چاہیے۔ ان کے بقول خطے کے اندر اور باہر رابطوں کی گنجائش موجود ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطے کے ممالک اور امریکہ کا دورہ اسی سلسلے کی کڑی ہوگا۔ یاد رہے کہ 3 جنوری کو امریکہ کے ڈرون حملے میں ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے رد عمل میں ایران نے بدھ کو امریکہ کی دو فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ اور ایران کی ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ خطے کی صورتحال پاکستان کے لیے بھی باعث تشویش ہے.
اگر آپ پاکستان کی جیوگرافی دیکھیں, ہماری جیوگرافی, ہماری ہسٹری, ہمارے اسٹرانگ ریلیشن شپس ود آل دا کنٹریز ان دا ریجن میک پاکستان اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ان دس سچویشن, اینڈ دیئر فور بیسڈ آن دس کنسیڈریشن it is very important for Pakistan to play a role and to contribute towards the goal of peace and security.
ادھر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جمعرات کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان دوستی کرانے کی بھرپور کوشش کرے گا.
پاکستان وہ ملک بنے گا جو ملکوں کے اندر امن پیدا کرے گا, اور ابھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ہم دوستی کروائیں, ہماری سب سے بڑی یہ کوشش ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی اور ایران کی ہم دوستی کرانے کے لیے تیار ہیں.
وزیراعظم عمران خان نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب حال ہی میں مشرق وسطی میں رونما ہونے والے واقعات کی وجہ سے جب خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی اور جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. تاہم وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان نہ تو جنگ کرے گا اور نہ ہی کسی جنگ میں شریک ہوگا.
نوجوانوں یہ یاد رکھیں, کوئی جنگ نہیں جیتتا, جو جیتا ہے وہ بھی ہار جاتا ہے. اور ہمیں جو ہم نے یہ جو وار آن ٹیرر میں شرکت کی تھی, ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے کتنی بڑی قیمت ادا کی تھی اس جنگ کے اندر شرکت کرنے کے لیے. اور یہ وہ ملک ہوگا اب جنگیں نہیں لڑے گا, لوگوں کو اکٹھا کرے گا, امن والا ملک بنے گا پاکستان.
اگرچہ سعودی عرب اور ایران براہ راست طور پر حالیہ کشیدگی میں شامل نہیں تھے, تاہم خطے میں ایک عرصے سے جاری کشیدگی کی وجہ سے ریاض اور تہران کے تعلقات بھی انتہائی کشیدہ ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے یورپی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں. اس بارے میں تفصیلات یاسمین جمیل کی زبانی.
ایرانی میزائل کے حملوں کے چند گھنٹوں بعد برطانیہ نے کہا کہ عراق میں اس کے فوجی عملے کے 400 ارکان متاثر ہوں گے. فوج نے کئی ہیلی کاپٹروں کو مستعد کر دیا ہے. ایرانی حملہ امریکہ کی جانب سے جمعے کے روز ملک کے اعلیٰ ترین جنرل قاسم سلیمانی کو ایک ڈرون حملے میں ہدف بنا کر ہلاک کرنے کی بنا پر انتقامی کارروائی کے طور پر کیا گیا تھا. منگل کے روز ایرانی میزائل کے حملے سے قبل برطانیہ کے وزیر دفاع بین ویلس نے کہا کہ امریکہ کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے.
ایران had stepped up its destabilizing activities in the region, whether it was targeting dissidents in Europe or hijacking civilian ships. This aggressive behavior was never going to go unchallenged.
ایران نے خطے میں عدم استحکام کی اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا ہے, خواہ وہ یورپ میں اپنی حکومت کے مخالفین کو ہدف بنانا ہو یا سویلین کے بحری جہازوں کو ہائی جیک کرنا. یہ جارحانہ رویہ کسی چیلنج سے نہیں بچ سکے گا. یہ الفاظ تھے برطانیہ کے وزیر دفاع بین ویلس کے. حالیہ دنوں میں جبکہ ایران میں ہزاروں لوگوں نے سلیمانی کی موت کا سوگ منایا, برطانیہ, فرانس اور جرمنی نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں تمام فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ بے انتہا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن اپنی خارجہ پالیسی کے پہلے بڑے امتحان کا سامنا کر رہے ہیں. برطانیہ کے سابق چیف آف جنرل اسٹاف رچرڈ ڈونٹ نے کہا,
between the United States policy of confrontation and trying to keep the Europeans free, France, Germany and ourselves on side with a continued policy.
امریکہ کی محاذ آرائی کی پالیسی اور یورپ کے تین ملکوں فرانس, جرمنی اور ہمیں منسلک رہنے کی ایک جاری پالیسی کو ساتھ رکھنے کے لیے قدرے پل کے طور پر کام کرنے کی کوشش کرنا, یہ توازن قائم کرنے کا ایک خاصا مشکل کام ہے. یہ الفاظ تھے برطانیہ کے سابق چیف آف جنرل اسٹاف رچرڈ ڈینٹ کے. یورپ کو توقع ہے کہ تہران کی جانب سے اس اعلان کے باوجود کہ وہ اپنی جوہری افزودگی کی سرگرمیوں پر تمام پابندیوں کی اب پرواہ نہیں کرے گا, ایران کے 2015 کے جوہری معاہدے کو بچایا جا سکتا ہے. نیٹو نے عراق میں اور مغربی اتحاد کے کچھ حصے میں داعش گروپ کو شکست دینے کے لیے اپنے تربیتی مشن کو معطل کر دیا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹن برگ کہتے ہیں,
A new conflict would be in no one's interest.
کوئی نیا تنازع کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا. یہ الفاظ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل سٹولٹن برگ کے. روس اور چین دونوں نے سلیمانی کی ہلاکت کی مذمت کی ہے. روس کے صدر پوٹن نے منگل کے روز دمشق میں اپنے شامی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی جو ایران کے ایک کلیدی اتحادی ہیں. مشرق وسطی میں امریکہ کے خلاف مظاہرے ایران اور عراق سے لے کر ترکی فلسطینی علاقوں اور لبنان تک پھیل گئے ہیں. پاکستان اور بھارت میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. اسی دوران ایران کے پرانے دوست اسرائیل نے اس کی تعریف کی ہے جسے اس نے امریکہ کا فیصلہ کن اور تیز اقدام کہا ہے. امریکہ کے بیشتر اتحادی یہ توقع کر رہے ہیں کہ ایرانی رد عمل واشنگٹن اور تہران کے درمیان تعطل میں کوئی لائن کھینچ دے گا اور مشرق وسطی میں کسی نئی جنگ سے بچا جا سکے گا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ.
قبل ازیں جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے بیچ اس بات پر بحث ایک بار پھر گرم ہے کہ جنگی طاقت یا جنگ شروع کرنے کا اختیار کسے حاصل ہونا چاہیے، امریکی صدر کو یا کانگریس کو. دوسری جانب امریکہ کے یورپی اتحادیوں نے تمام فریقین کی طرف سے کشیدگی کی شدت کم کرنے پر زور دیا ہے. اس بارے میں تفصیلات قمر عباس جعفری کی زبانی.
امریکہ کے یورپی اتحادیوں کو ایران کے اعلی جنرل پر حملے کے بارے میں پیشگی خبردار نہیں کیا گیا تھا. منگل کے روز برطانیہ کے وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. وزیر دفاع بین والس کے الفاظ،
ایران had stepped up its destabilizing activities in the region, whether it was targeting dissidents in Europe or hijacking civilian ships.
ایران نے خطے میں اپنی عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، خواہ یہ یورپ میں اپنے مخالفین کو ہدف بنانا ہو یا سول بحری جہازوں کو اغوا کرنا ہو. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسے جارحانہ رویے کو چیلنج نہ کیا جائے. یہ الفاظ تھے برطانوی وزیر دفاع کے. اور ایک ایسے وقت میں جب لاکھوں لوگ ایران میں سلیمانی کی موت کا سوگ منا رہے تھے، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں تمام فریقوں سے کہا گیا ہے کہ وہ انتہائی ضبط و تحمل سے کام لیں. برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو اپنی خارجہ پالیسی کا پہلا بڑا چیلنج درپیش ہے. برطانیہ کے سابق چیف آف جنرل اسٹاف ریچرڈ ڈینٹ،
between the United States policy of confrontation and trying to keep the European three, France, Germany and ourselves, on side with a continued policy of engagement.
امریکہ کی تصادم کی پالیسی اور تین یورپی ملکوں یعنی فرانس، جرمنی اور ہماری جانب سے ملوث رکھنے کی پالیسی کے درمیان پل تعمیر کرنے کی کوشش خاصا بڑا کام ہے اور اس میں توازن رکھنا مشکل ہے. یہ الفاظ تھے برطانیہ کے سابق چیف آف جنرل اسٹاف کے. یورپ کو امید ہے کہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کو اس کے باوجود بچایا جا سکتا ہے کہ تہران نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ جوہری افسودگی سے متعلق سرگرمیوں پر تمام پابندیوں سے مستثنا ہو رہا ہے. ایران نے فوجی سطح پر بھی انتقامی کارروائی کا وعدہ کیا ہے اور امریکی اتحادیوں کو خوف ہے کہ وہ بھی ہدف بن سکتے ہیں. رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے مائیکل اسٹیفنس کا کہنا ہے،
The main area that it's going to look to target U.S. interests will be in Iraq. That seems to me the easiest place for Iranian allies to look to hit back against U.S. interests.
امریکی مفادات کو ہدف بنانے کے لیے ایران کی نظریں سب سے زیادہ جہاں مرکوز ہو سکتی ہیں وہ عراق ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکی مفادات کو ہدف بنانے کے لیے ایرانی اتحادیوں کے واسطے سب سے آسان جگہ وہی ہے. ڈیٹو نے عراق میں اپنا تربیتی مشن معطل کر دیا ہے جو کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کو شکست دینے کے لیے مغربی اتحاد کے منصوبے کا حصہ ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس سٹولٹنبرگ کا کہنا ہے، ایک نیا تصادم کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا. یہ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل. روس اور چین دونوں نے سلیمانی کو ہلاک کیے جانے کی مذمت کی ہے اور روسی صدر پوٹن نے دمشق میں منگل کے روز اپنے شامی منصب سے ملاقات کی جو کہ ایران کے اہم اتحادی ہیں. ادھر مشرق وسطی میں امریکہ مخالف احتجاجات ایران اور عراق سے ترکی فلسطینی علاقوں اور لبنان تک پھیل گئے ہیں. یہ احتجاجات پاکستان اور بھارت میں بھی ہو رہے ہیں. دریاسنا ایران کے قدیمی حریف اسرائیل نے اس کی جسے اس نے امریکہ کی بروقت اور تیز رفتار کارروائی قرار دیا تعریف کی ہے، اور اب تمام دنیا کی نظریں ایران پر لگی ہوئی ہیں کہ کیا وہ ضبط و تحمل کی تمام دنیا کی اپیلوں پر کان دھرے گا یا پھر انتقام کا اپنا عزم پورا کرے گا. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ایران اور امریکہ کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا رد عمل دیکھیں تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ مسئلے کے حل کے لیے سیاسی اپروچ استعمال کرنے کا وقت ہے۔ یمن میں کئی سالوں سے جاری خانہ جنگی خطے کے ان مسائل میں سے ایک ہے جو پہلے ہی علاقے کے رہنماؤں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے مطابق یمن میں بڑے پیمانے پر لڑائی، شدید اقتصادی بدحالی اور خوراک کی کمی جیسے مسائل سے ملکی نوجوان آبادی کی ذہنی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تفصیلات سعدیہ زیب رانجھا کی زبانی۔
15 برس کے فضل غسانی ان یمنی نوجوانوں میں شامل ہیں جو ذہنی مسائل کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ والدین سے جدا کیے جانے کے بعد وہ سنا کے ایک یتیم خانے میں تقریباً 500 بچوں کے ساتھ مقیم ہیں۔
میں چوتھی جماعت میں سال کے وسط میں ہونے والے امتحان میں بری طرح فیل ہو گیا، کیونکہ ماں اور باپ سے جدا کیے جانے پر میں بہت افسردہ تھا۔ میں پڑھ نہیں سکتا تھا، جب استاد پڑھا رہے ہوتے تھے تو میں کلاس سے نکل جاتا اور گزری باتیں یاد کر کے روتا رہتا۔
محدود تعلیمی وسائل والے دیہی علاقے اب میں مقیم ہونے کے باعث فضل الغسانی کو بہتر تعلیم کے لیے دارالحکومت منتقل ہونا پڑا۔
جب میں مصر اور تیونس گیا تو میں دیکھتا تھا بچے محفوظ ہیں، کھیل رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، وہاں کوئی گولہ باری نہیں تھی اور وہ محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
یمن کی 5 سالہ جنگ میں ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں قحط کے دہانے پر پہنچ گئے اور ضروریات زندگی ختم ہو کر رہ گئیں۔ ہلال احمر کی کمیٹی کے مطابق اس ساری صورتحال کا آبادی کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ عدن شہر میں گولہ باری کی آواز ہر روز معتز مسلح کا پیچھا کرتی ہے، حتیٰ کہ اس کا گٹار بھی اسے بہلا نہیں پاتا اور وہ شدید مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔
بندوق کے فائر اور گولہ باری کی آواز، میرے لیے اسے بھولنا ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو ہمیں سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہیں اور ہمیں نفسیاتی طور پر ایک بری صورتحال سے دوچار کرتی ہیں۔
یہی بات ہارون محمد نے بھی کہی۔
جس چیز نے مجھے الگ تھلگ اور مایوسی کا شکار کیا وہ یہی بندوق کی آواز ہے، اس نے ہمیں اداس کر دیا۔ میں اب لوگوں سے ملنا اور بات کرنا نہیں چاہتا، جنگ کے بعد صرف خوف و ہراس ہے۔
عالمی ادارہ صحت نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں ہر 5 میں سے ایک شخص ذہنی دباؤ، انتشار، صدمے اور بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے، جبکہ بعض ان ذہنی بیماریوں سے شدید طور پر متاثر ہیں۔ مریم ریالو کے ساتھ سعدیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ۔
امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات سن 1979 سے منقطع ہیں۔ اس وقت اسلامی انقلاب کے بعد تہران میں قائم امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول کر 52 امریکیوں کو 444 دن تک یرغمال رکھا گیا، مگر صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد تناؤ میں مستقل اضافہ ہوا ہے۔ نخبت ملک بتا رہی ہیں صدر ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد واشنگٹن اور تہران کے تعلقات کے کچھ اہم لمحات اور واقعات۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ شروع ہی سے ایران کے امریکہ سمیت 6 بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کے سخت ناقد تھے۔ 8 مئی 2018 کو انہوں نے امریکہ کو باقاعدہ اس معاہدے سے الگ کرنے کا اعلان کر دیا۔
I am announcing today that we cannot and will not make this certification۔
نومبر 2018 میں ایران پر امریکہ کی طرف سے معاشی پابندیاں پھر سے عائد کی گئیں۔ ان پابندیوں کا مقصد ایران کو خطے میں اپنی پالیسیز میں تبدیلی لانے پر مجبور کرنا تھا۔
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism to possess the planet's most dangerous weapons۔
ان پالیسیز میں ایران کا مبینہ طور پر خطے کے عسکریت پسند گروپس کو سپورٹ دینا اور بیلسٹک میزائلز کی پیداوار شامل تھی۔ تاہم یورپی یونین سمیت کئی امریکی اتحادیوں نے ان پابندیوں کی مزاحمت کی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بیان دیا گیا کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک پر بھی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ اپریل 2019 میں یہ خبر سامنے آنے کے بعد کہ ٹرمپ انتظامیہ اب ایران سے تیل برآمد کرنے والے ملکوں کو مزید استثناء نہیں دے گی، ایران نے آبنائے ہرمز کی گزرگاہ کو دنیا بھر کے لیے بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ جون 2019 میں ایران کے پاسداران انقلاب کی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ ستمبر 2019 میں سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملے کے لیے امریکہ نے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا. ایران نے نومبر 2019 میں یورینیم کی افزودگی میں اضافہ کر دیا. امریکہ نے ایران پر پابندیاں مزید سخت کر دی. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی.
ایک طرف تو امریکی فوجی مشرق وسطی پہنچ رہے ہیں اور دوسری جانب وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے درمیان ایران کے لیے پالیسی پر اختلاف کھل کر سامنے آ رہا ہے. ایران کے فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کو ڈرون کے ذریعے ہلاک کرنے کے واقعے پر وائٹ ہاؤس اور امریکی کانگریس ایک صفحے پر نظر نہیں آ رہے. ڈیموکریٹس کا الزام ہے کہ صدر ٹرمپ نے کانگریس کو اعتماد میں لیے بغیر اس آپریشن کی اجازت دی. اس بارے میں تفصیلات فائزہ بخاری کی رپورٹ میں.
امریکہ اور ایران کے مابین تعلقات میں تلخی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان کھچاؤ کی اس تازہ لہر کے تانے بانے دسمبر کے امریکی حملے سے بھی جا ملتے ہیں، جو امریکہ کے بقول ایرانی حمایت یافتہ عراقی ملیشیا قطائب حزب اللہ کے ہاتھوں عراق میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر مسلسل حملوں اور راکٹ حملے میں امریکی سویلین کنٹریکٹر کی ہلاکت کے جواب میں کیے گئے. اندازے کے مطابق عراق اور شام کے مختلف مقامات پر کیے گئے ان پانچ حملوں میں قطائب حزب اللہ کے چار کمانڈروں سمیت کم از کم 25 جنگجو ہلاک اور 55 سے زائد زخمی ہوئے. 31 دسمبر 2019 کو عراق کے شہر بغداد میں مشتعل مظاہرین اور ملیشیا کے جنگجوؤں نے امریکی سفارت خانے کے داخلی راستے پر قائم سیکیورٹی پوسٹ کو آگ لگا دی. پرتشدد مظاہرین نے امریکہ کے خلاف نعرے بازی کے علاوہ سفارت خانے کے باہر نصب سیکیورٹی کیمرے بھی توڑ دیے. مظاہرین کو عمارت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے وہاں تعینات فورسز نے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی. صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں ہونے والے کسی بھی جانی اور مالی نقصان کی اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی. انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ محض دھمکی نہیں ہے. عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے بعد واشنگٹن نے مزید فوجی مشرق وسطی بھیجنے کا فیصلہ کیا. 3 جنوری کی صبح بغداد کے ہوائی اڈے کے باہر ایک ڈرون حملے میں ایران کی القدس فورس کے سرکردہ کمانڈر قاسم سلیمانی کو ہلاک کر دیا گیا. قاسم سلیمانی کو ایران میں آیت اللہ خامنائی کے بعد سب سے طاقتور شخصیت سمجھا جاتا تھا. پیر کو ایران کے دارالحکومت تہران میں جنرل سلیمانی کی نماز جنازہ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی، جس میں صدر حسن روحانی کے علاوہ قدس فورس کے نئے کمانڈر سمیت اعلی حکام بھی شریک ہوئے. اس موقع پر ان کی بیٹی زینب سلیمان نے امریکہ کو للکارا.
امریکہ اور اسرائیل جان لے کہ میرے والد کی شہادت نے لوگوں میں مزاحمت کے خلاف ڈر جانے کا شعور بیدار کر دیا ہے، اور یہ چیز ان کی کھوکھلی بنیادوں کو مسمار کر دے گی.
ایران نے اس ہلاکت کے رد عمل میں جوہری توانائی کے معاہدے سے نکلنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی کی اس سطح کی پابندی نہیں کرے گا جو 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ معاہدے میں طے کی گئی تھیں. جبکہ دوسری جانب نگران عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی کی خواہش پر عراقی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں غیر ملکی فوجوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان کے ملک سے نکل جائیں.
ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے خود کو الگ کرنے کے بعد سے امریکہ نے ایران کے خلاف مزید سخت اقدامات کیے، اور ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف کی پالیسی اپنا لی، عراق کے لیے اس صورتحال میں کوئی پوزیشن لینا بہت مشکل ہے.
قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر امریکی سیاست کے اہم رہنماؤں نے بھی اظہار خیال کیا ہے. سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ میکونل سمیت صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے اکثر ارکان نے اس اقدام کو سراہا.
بہت لمبے عرصے تک اس مکروہ شخص نے بغیر کسی رکاوٹ کے بے شمار بے گناہوں کو اذیت کا شکار کیا، اب اس کی قیادت ختم ہو گئی ہے.
سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ صدر ٹرمپ نے یہ حملہ کانگریس کو اعتماد میں لیے بغیر کیا.
کانگریس کے ساتھ پیشگی مشاورت اور شفافیت کی ضرورت کو آئین میں شامل کرنے کی کوئی وجہ تھی، کیونکہ اس چیز کا فقدان جلدی میں کیے گئے غلط فیصلوں کا باعث بن سکتا ہے.
ایوانِ نمائندگان میں اسپیکر نینسی پلوسی کے مطابق ہاؤس میں اس ہفتے کے دوران صدر ٹرمپ کے ایران کے خلاف عسکری اقدامات کو محدود کرنے کے لیے ایک قرارداد پر ووٹنگ کرائی جائے گی. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے۔ سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں امریکہ میں ایک کامیاب پاکستانی امریکی سے۔ جب وہ 5 سال کے تھے تو ان کے والدین نے انہیں اسکول میں چھوڑا اور آج تک انہیں کوئی اسکول سے واپس لینے نہیں آیا۔ یہ کہنا ہے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم کا، جن کے خیال میں ایک استاد کا طالب علم ہونا ضروری ہے اور زندگی مسلسل سیکھتے رہنے کا نام ہے۔ ڈاکٹر عادل نجم بوسٹن کے پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین ہیں اور بوسٹن یونیورسٹی میں ان سے ہماری ملاقات کروا رہی ہیں صبا شاہ خان۔
80 اور 90 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سننے اور پی ٹی وی دیکھنے والے عادل نجم کو ایک اچھے شو میزبان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ وہ اخبارات میں لکھتے رہے، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے وائس چانسلر بھی تھے۔ وہ ایک محقق اور ماہر عالمی امور بھی ہیں اور اکثر آپ انہیں ہمارے شو ویو 360 میں مشکل عالمی حالات کا تجزیہ کرتے بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان کی ایک پہچان جو ان کے لیے سب سے اہم ہے وہ ہے ان کا استاد ہونا۔
I have the great honor also to present to you,
آپ اسے پروفیشن کہہ لیں یا آپ اسے عشق کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یہ اس سے بہتر میرے خیال میں تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔
بوسٹن یونیورسٹی میں پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے بانی اور ڈین ڈاکٹر عادل نجم کہتے ہیں کہ ایک استاد کا خود علم کا طالب ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کے خیال میں پورے پاکستان کے بیسٹ طلبا دنیا کے بہترین طلبا جیسے ہی ہیں۔
بیسٹ کو تو نہیں کوئی روک سکتا، دودھ اچھا ہوگا ملائی اوپر آ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی ہیں اور جو بیسٹ بھی ہیں، کیا ان کو ہم وہ مواقع دے سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو جبلی طور پہ جو صلاحیت ہے وہ باہر آ سکے۔
ایک عرصے سے امریکہ میں مقیم ہونے کے باوجود عادل نجم خود کو دل سے پاکستانی مانتے ہیں، اور نئے اور پرانے پاکستان کے چکر میں پڑے بغیر ان کے لیے یہ اہم ہے کہ ایک عام پاکستانی کا پاکستان کیا ہے۔
پاکستان کو دیکھیں تو اس کا باقی سارے مسائل جو ہیں ان کی جو جڑ ہے وہ یہ ایک سوسائٹل ڈویژن ہے کہ میں کون، تم کون، کون اچھا پاکستانی، کون برا پاکستانی، اور یہ گفتگو جو ہے یہ ٹاکسک ہے۔
ایک استاد کی حیثیت میں ان کے اپنے طلبہ کو نہ صرف سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے بلکہ وہ ان سے سوال کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر نجم کے طلبہ خود کو ان سے قریب تر محسوس کرتے ہیں۔
ایک تو ان سے بات کرنا بہت آسان ہے، دوسرا وہ بہت ماڈرن ہے۔ کلاس میں بہت بحث ہوتی ہے جس سے آپ کو اپنی رائے دینے کا اور اختلاف رائے کے اظہار کا موقع ملتا ہے، اور پروفیسر کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، جبکہ ماضی میں میں نے جن سے پڑھا میں ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔
بوسٹن یونیورسٹی ہی میں زیر تعلیم ان کی بیٹی آمین نجم بھی اپنے والد کو ذاتی زندگی میں اتنا ہی پرجوش پاتی ہیں جتنا پروفیسر عادل کے طلبہ۔
ہم مسلسل گفتگو کرتے ہیں گھر پر، چاہے کھانے کی میز پر ہو یا گاڑی میں، کھل کر مباحثہ ہوتا ہے اپنے ارد گرد ہونے والے اور دنیا کے واقعات پر، تو مجھے ان کی یہ چیز بہت انسپائر کرتی ہے۔ وہ یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کے بارے میں پتہ ہو اور ہم دوسروں کی اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پرواہ کریں۔
پروفیسر عادل کی یہی خواہش اور امید پاکستان کے تمام نوجوان نسل کے لیے ہے جسے وہ پاکستان کا اصل سرمایہ قرار دیتے ہیں۔
جب آپ کے پاس اتنے سارے نوجوان آتے ہیں تو آپ کے پاس ایک انرجی آتی ہے، آپ کے پاس ایک انٹرپرائز آتی ہے، آپ کے پاس ایک نیا کنزیومر آتا ہے، آپ کے پاس ایک وہ لوگ آتے ہیں جن میں تپڑ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔
پاکستان کے لیے اپنے موجودہ اور مستقبل کے مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے ڈاکٹر عادل کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کھیپ کو ایک ایسا ماحول فراہم کریں جہاں پاکستان کے بیسٹ ٹیلنٹ کو چمکنے کے لیے کہیں باہر نہ جانا پڑے، جہاں لوگ خود ایسی ملازمتیں پیدا کریں جو مزید روزگار کا سبب بنے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، بوسٹن، میساچوسٹس۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
ریاست کیلیفورنیا کے ساحل نیلے پانیوں، سفید ریت اور خوبصورت موسم کے لیے مشہور ہیں۔ ان ساحلوں پر آنے والے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن کم ہی لوگ ان کو لاحق خطرات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ صبا شاہ خان ہمیں لے جا رہی ہیں شہر لگونا بیچ میں واقع وکٹوریا بیچ پر، جو ایک پراسرار ٹاور کے لیے مشہور ہے۔
ریاست کیلیفورنیا کے وکٹوریا ساحل سے ٹکراتی یہ موجیں اور موجوں کے سامنے ڈٹا یہ ٹاور بہت سو کے لیے ایک پراسرار کشش رکھتا ہے۔
یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ ٹاور تو بہت کول ہے۔ میری بچیوں کو رپنزل شو بہت پسند ہے اور یہ بالکل رپنزل کے ٹاور جیسا لگتا ہے، تو مجھے لگا کہ یہاں کچھ گھنٹے ٹاور اور ساحل سمندر پر گزارنا اچھا رہے گا۔
کسی کے لیے یہ بچوں کی کہانیوں کے کردار رپنزل کا ٹاور ہے، جس کی لمبی چوٹی کی سیڑھی بنا کر شہزادے نے اسے قید سے آزاد کرایا، اور کوئی اسے پائرٹ ٹاور کے نام سے جانتا ہے۔ لیکن اس 60 فٹ اونچے مینار کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ ٹاور 1929 میں اسٹیٹ سینیٹر ولیم براؤن کے پہاڑ پر واقع گھر سے نیچے ساحل تک آ پہنچنے کے لیے زینے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ گھر ہالی ووڈ کی گلوکارہ اداکارہ بیٹ مڈلر کی ملکیت بھی رہ چکا ہے۔
ہم اکثر بچوں کو لے کر یہاں آتے ہیں کیونکہ یہاں آ کر بچے پرسکون محسوس کرتے ہیں۔
پھر چاہے کوئی بارہا یہاں آ چکا ہو یا پہلی بار آیا ہو، وکٹوریا ساحل سے سمندر کا نظارہ سبھی کو متاثر کرتا ہے، اور اکثر یہاں آنے والے زندگی کے خاص لمحے ان مناظر کے ساتھ اپنے کیمرے میں محفوظ کر کے لے جانا چاہتے ہیں۔
میں ڈوبتے سورج ٹاور اور ساحل کی تصویریں لینے آیا ہوں۔
یہاں آنے والے سبھی سیاح ساحل کی سفید ریت اور دلکش مناظر سے لطف اندوز تو ہوتے ہیں، لیکن کیلیفورنیا کے ساحلوں کو لاحق ماحولیاتی خطرات کے بارے میں شاید کم ہی سوچتے ہیں۔ ٹیفنی ایکلی 40 سال سے یہاں آ رہی ہیں۔ وہ وکیل ہیں اور کیلیفورنیا کے پانیوں کو ماحولیاتی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔
ایک بڑی فکر ساحل سے دور تیل کے لیے ڈرلنگ ہے۔ یہاں بہت سے گروپس اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس سے تیل پانی میں بھی بہہ جاتا ہے۔ پانی میں گندگی مل جانے کے واقعات سے بھی پانی خراب ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس میں تیر نہیں سکتے۔ یہ دو بڑے مسئلے ہیں۔
ملینا پیٹروسکی کینیڈا میں رہتی ہیں، لیکن کیلیفورنیا کا یہ ساحل ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔
میرا خاندان ہر سال کرسمس منانے کے لیے یہاں آتا ہے، ہمیں لگونا بیچ بہت پسند ہے۔
وکٹوریا بیچ پر ٹکراتی ہے موجیں سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کی بھی عکاس ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ساحل کے ساتھ بنے گھروں کے گر جانے کا خطرہ ہے۔ رپنزل ٹاور کب تک لہروں سے لڑتا رہے گا کوئی نہیں جانتا۔ سباشا خان، وائس آف امریکہ، لگونا بیچ، کیلیفورنیا۔
امریکہ میں بچوں کی اکثریت سرکاری اسکولوں میں پڑھتی ہے، لیکن صاحب ثروت لوگوں کے علاقے میں قائم سرکاری اسکول کم آمدن والے علاقوں کے اسکولوں سے مختلف ہیں۔ عام طور پر بچے کو اسی اسکول میں بھیجنا پڑتا ہے جس علاقے میں اس کا گھر ہو، یعنی طبقاتی تفریق یہاں بھی بچوں کو ایک جیسے تعلیمی مواقع حاصل کرنے سے روک دیتی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی نے کچھ سال قبل ایک ایسا نظام ترتیب دیا جس کے ذریعے کم اچھے علاقوں میں رہنے والے والدین بھی بہتر سرکاری اسکولوں میں اپنے بچے کو داخل کرا سکتے ہیں۔ اس بارے میں مزید معلومات عمران جدون کی رپورٹ میں۔
اس کلاس روم میں پڑھنے والے بہت سے بچے روزانہ ایسے علاقوں سے آتے ہیں جہاں کے اسکولز اچھے نہیں۔
پرانے اسکول میں میرے لیے پڑھنا بہت مشکل ہوتا تھا، مجھے چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن یہاں میری ٹیچرز نے میرے لیے پڑھائی آسان بنا دی ہے۔
ہر ماں کی طرح جینیا اینڈرسن کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بچہ اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرے، جو کہ ان کے علاقے میں ممکن نہ تھا۔
میرے آس پاس علاقے کا کوئی بھی اسکول ایسا نہیں تھا جو میرے بچوں کی ضرورت پوری کر سکتا، لیکن میں اسکول سے بہت خوش ہوں اور یہی اسکول میرا پہلا انتخاب بھی تھا۔
جنیا کے بیٹے کو اس اسکول میں داخلہ ملا ایک لاٹری کے ذریعے۔ امریکہ میں عام طور پر بچوں کو اسی علاقے کے سرکاری اسکول میں بھیجنا ہوتا ہے جہاں والدین کی رہائش ہو۔ کم آمدن والے علاقوں کے اسکول عموماً کم اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں تعلیم کے لیے کم ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر والدین اپنے علاقے سے باہر کسی بہتر اسکول میں بچوں کو بھیجنا چاہیں تو یا تو سفارش چاہیے ہوتی ہے یا پھر پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلوانا پڑتا ہے، جو بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ تعلیم تک رسائی کو منصفانہ بنانے کے لیے ڈی سی کی حکومت نے 2013 میں ایک لاٹری سسٹم متعارف کرایا۔ اس کا حصہ بننے کے لیے کسی مالی یا تعلیمی معیار پر پورا اترنا نہیں پڑتا، واحد شرط ہے ڈی سی میں رہائش۔
کچھ خاندانوں کو کئی اسکولوں کی طرف سے داخلے کی آفر ملتی تھی اور کچھ خاندانوں کو کوئی نہیں لیتا تھا، تو والدین، اسکول انتظامیہ اور پالیسی سازوں کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے حل کے لیے انہوں نے مل کر مائی اسکول ڈی سی نامی لاٹری
لاٹری سسٹم قائم کیا جہاں بچوں کو قراندازی کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے اور سب کو ہی ایک جیسا اپلیکیشن فارم بھرنا ہوتا ہے۔
واشنگٹن ڈی سی کے تمام سرکاری اور نیم سرکاری اسکولز اس لاٹری کا حصہ ہیں۔
Those schools are very expensive.
نجی اسکول بہت مہنگے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر امریکیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو داخل کروائیں، کیونکہ امریکی معاشرے کا بڑا حصہ انہی اسکولوں سے منسلک ہے۔ ان اسکولوں میں آپ کو ہر رنگ، نسل، مذہب اور معاشی طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے نظر آئیں گے جو نجی اسکولوں میں بہت کم ہوتے ہیں۔
اس لاٹری سسٹم کو مؤثر اور آسان بنانے کے لیے مائی اسکول ڈی سی کا سٹاف والدین کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ انگریزی نہ آنے کی صورت میں والدین کو ترجمے اور تشریح کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے تاکہ وہ بچوں کا اپلیکیشن فارم آسانی سے بھر سکیں۔ ہر سال ہزاروں والدین اس لاٹری میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ نظام سب کو برابر سمجھتا ہے، لیکن داخلہ اسی خوش نصیب کو ملتا ہے جس کی قسمت قرآن دازی کے وقت ساتھ دے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔
لاہور میں قائم سنجن نگر میں پنجاب کا ایک پہلا اسکول ہے جو انٹرنیشنل بیکولریٹ یعنی آئی بی سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ یہاں ڈاکٹر کا بیٹا اور خاکروب کا بیٹا ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس بارے میں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔
فیروزپور روڈ لاہور پر واقع سنجن نگر پبلک ایجوکیشن ٹرسٹ میں داخل ہوں تو ایک طرف بچیاں اپنی حفاظت کے گر سیکھ رہی ہیں اور دوسری طرف طالب علم بیڈمنٹن، فٹ بال اور دوسرے کھیل سیکھ رہے ہیں۔ یہاں ہفتے میں ایک دن بچوں کو ان کے اندر چھپا فنکار ڈھونڈنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے، جہاں ملک کے نامور آرٹسٹ انہیں اداکاری سکھاتے ہیں۔ میوزک کلاسز میں بچوں کی پہچان سر اور سرگم سے کرائی جاتی ہے۔
ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر کسی کا انٹرسٹ فرق ہوتا ہے، تو جس بچے کا جس حساب سے انٹرسٹ ہوتا ہے اس حساب سے اسے ڈیل کیا جاتا ہے۔
سنجن نگر معروف بیرسٹر رضا کاظم کا وہ خواب ہے جو انہوں نے 1995 میں کوٹ لکھپت کے مزدور طبقے کی بچیوں کی تعلیم کے لیے دیکھا۔ مفت تعلیم سے شروع ہونے والے ادارے کا معیار دیکھ کر صاحب حیثیت افراد نے بھی اپنے بچوں کے لیے سنجن نگر کو چنا، جن کے لیے ایک مناسب فیس رکھ دی گئی۔ بیشتر بچے یہاں وظیفے پر پڑھ رہے ہیں۔
میرے بابا، میں گریڈ 6 میں تھی تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہمارا خرچہ نہیں چلتا تھا، تو انہوں نے سنجن نگر نے مجھے آگے اسکالرشپ دی تاکہ میں اپنی پڑھائی نہ روک سکوں۔
سنجن نگر کے طالب علموں کے لیے نہ ہی روپیہ پیسہ تفریق کا باعث ہے اور نہ ہی مذہب۔
مسلم کمیونٹی سے بھی بچے آتے ہیں اور کرسچن کمیونٹی سے بھی بچے آتے ہیں۔ ہماری اسمبلی ٹائم میں بھی بائبل ورسز کو بھی پڑھتے ہیں بچے اور قرآن پاک کو بھی پڑھتے ہیں۔ سو ایک ہارمنی کے ساتھ دونوں ریلیجنز کو لے کے چل رہے ہیں۔
عطیہ انور نے یہیں سے تعلیم حاصل کی اور آج نئی نسل کی رہنمائی کر رہی ہیں۔
اسکول اسٹارٹر زیرو فیس سے، تو میں سیکنڈ بیچ میں تھی، کمپین چلائی تھی اور انہوں نے سروس کرے تھے اور گھر گھر انہوں نے پروموٹ کرا تھا جا کے کہ اسکول کھلا ہے اور اس طرح سے وہاں پہ اپنے لڑکیوں کو، کیونکہ یہ لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ اسٹارٹ ہوا۔
سنجن نگر میں پرائمری سطح تک انٹرنیشنل بیکلوریٹ سسٹم کے تحت تعلیم دی جاتی ہے، یعنی بچوں کو کتابیں نہیں پڑھائی جاتی بلکہ سوچ کا نیا انداز سکھایا جاتا ہے، جس کے لیے صرف اسکول کے اساتذہ ہی نہیں بلکہ دیگر اداروں کے ماہرین کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے۔
نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا ہے، کرٹیکل تھنکنگ، جس میں ہم دنیا کے جو آج سب سے بڑے مسائل ہیں ہم نے 2 مہینے میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ان کے بارے میں ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اس مہینے ہمارا مین فوکس ہے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ۔
سنجن نگر صرف اپنے طالب علموں پر نہیں بلکہ اساتذہ پر بھی توجہ دیتا ہے، جنہیں مختلف فیلوشپس پر بیرون ملک تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔
انتظامیہ کے مطابق 25 سالوں میں سنجن نگر سے بہت سے ایسے بچے پڑھ کر باہر نکلے ہیں جنہوں نے صرف اپنی اور گھر والوں کی قسمت ہی نہیں بدلی بلکہ مختلف شعبۂ ہائے زندگی میں کام کرتے ہوئے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے تقریباً 8 لاکھ روہنگیا افراد کے لیے سن 2019 بھی کوئی بڑی تبدیلی لائے بغیر ختم ہو گیا۔ مغربی افریقی ملک گیمبیا کی طرف سے عالمی عدالت انصاف میں ان کے تحفظ سے متعلق مقدمے کا آغاز ایک امید افزا پیش رفت تو ہے مگر اس کے جلد نتیجے کا کوئی امکان نہیں. نیا سال روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے کیا لا سکتا ہے؟ سنتے ہیں اسد اللہ خالد کی رپورٹ میں.
بنگلہ دیش میں موجود لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے ایک اور سال غیر یقینی کا گزرا. کیمپوں کے گرد باڑ لگائی گئی, مواصلات کا نظام منقطع ہوا اور سیلاب کے خطرے سے دوچار ایک جزیرے پر پناہ گزینوں کے لیے ایک کیمپ کی تعمیر مکمل ہوئی.
روہنگیا پناہ گزینوں کو انسانی اسمگلنگ کا بہت بڑا خطرہ ہے. بہت سے مہاجرین کو کیمپوں میں رہنا انتہائی مشکل لگ رہا ہے. بہت سارے پناہ گزین کشتیوں پر سوار ہو رہے ہیں یا گاڑیوں میں سوار ہو کر بنگلہ دیش سے ملائیشیا جا رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ اس رجحان میں نئے سال میں اضافہ ہوگا.
2019 میں کیمپوں کی مدد کے لیے اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں نے 920 ملین ڈالرز کا ہدف رکھا تھا, جس میں سے دو تہائی رقم جمع کی گئی. بینکاک میں ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کے سربراہ اجلاس میں ایشیا کے رہنماؤں نے روہنگیا بحران پر بات کرنے سے گریز کیا. ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ میانمار کی طرف سے دباؤ کا نتیجہ ہے جس کے باعث دیگر ملک مداخلت نہیں کر رہے. جلاوطنی کا شکار روہنگیا جیسے محمد نوسین کہتے ہیں کہ پناہ گزینوں کو قبول کرنے سے انکار ان متاثرین کے لیے تباہ کن ہے جو پہلے سے ہی بہت سی مشکلات برداشت کر چکے ہیں.
ہم تھائی لینڈ, ملائیشیا اور بنگلہ دیش سمیت جہاں کہیں بھی فرار ہو کر جا سکتے تھے ہم گئے, لیکن ہم ابھی بھی خوف کے عالم میں رہتے ہیں. ہمیں چھپنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی شناختی دستاویز نہیں جس سے یہ ملک ہمیں قبول کریں.
عالمی سطح پر میانمار کی حکومت کو روہنگیا کے ساتھ ظالمانہ سلوک جاری رکھنے پر تین مقدمات کا سامنا ہے. میانمار کی رہنما اور نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی نے عالمی عدالت انصاف میں گیمبیا کی جانب سے دائر کردہ مقدمے کی سماعت کے دوران اپنی فوج کا مکمل دفاع کیا. بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ انصاف ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ان بین الاقوامی کاروباری اداروں کو بھی ایک پیغام جائے گا جو میانمار کی فوج کے ساتھ کام کرتے ہیں.
ایشیائی کمپنیوں کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے اور انسانی حقوق کے کاروبار پر راضی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں مغربی ممالک میں عالمی منڈیوں میں شراکت دار ہیں. لہٰذا جب نسل کشی کی بات آتی ہے تو ایک بین الاقوامی معیشت میں کوئی بھی اپنی قانونی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا ہے.
روہنگیا پناہ گزین 2020 میں بڑے فیصلوں کے منتظر ہیں جو بنگلہ دیش اور میانمار میں انہیں متاثر کریں, لیکن انہیں توقع نہیں کہ ان کی مشکلات میں کوئی کمی آئے گی. سٹیف سٹینفرڈ کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ.
اور اب کچھ صحت کے بارے میں. دنیا بھر میں لاکھوں لوگ جگر کی پیوند کاری کے لیے ڈونر کے منتظر ہیں. بہت سے مریض انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ٹرانسپلانٹ میں ایک زندہ شخص کے جگر کا کچھ حصہ نکال کر مریض کے اندر پیوند کیا جاتا ہے, لیکن صحت مند لوگ عموماً ایسے آپریشن سے ڈرتے ہیں اور ڈونیشن کے لیے آگے نہیں آتے. امریکہ میں اب ایک ایسا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے جس میں عطیہ دینے والے شخص کا بڑا آپریشن کیے بغیر اس کے جگر کا حصہ نکالا جا سکتا ہے. کیسے؟ یہ سنتے ہیں ندیم یعقوب کی رپورٹ میں.
چند سال پہلے تک پاکستان کے گنے چنے ہسپتالوں میں ہی جگر کی پیوند کاری کی سہولت میسر تھی, مگر اب کئی ادارے اور افراد اس عمل کے لیے درکار پیشہ ورانہ مہارت کی جانب توجہ دے رہے ہیں. گزشتہ برس پہلی مرتبہ لاہور میں قائم پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں جگر کی پیوند کاری کا کامیاب آپریشن کیا گیا. امریکہ میں اس وقت 14,000 مریض جگر کی پیوند کاری کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ان میں سے اکثر جگر کے مرض کے آخری مراحل میں ہیں. ابراہیم عویف کبھی انہی میں شامل تھے. جگر ان چند اعضاء میں سے ایک ہے جو کوئی زندہ شخص کسی کی جان بچانے کے لیے عطیہ کر سکتا ہے.
ہر پانچ میں سے ایک شخص ڈونر کا انتظار کرتے کرتے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے.
ابراہیم کی بیٹی کے دوست نیکو کو یہ اعداد و شمار ناگوار گزرے جب ابراہیم کا کوئی بھی رشتہ دار جگر عطیہ کرنے کے لیے جوڑ ثابت نہ ہوا تو نیکو نے اپنا ٹیسٹ کروایا.
مجھے یقین نہیں آیا کہ میرے والد کو اب نیا جگر ملے گا اور وہ پھر سے صحت یاب ہو جائیں گے.
ڈاکٹر چون ہیک کون کہتے ہیں کہ کلیولینڈ کلینک میں متعارف کیے جانے والے نئے طریقوں سے نیکو جیسے ڈونرز کے لیے عطیہ دینے کا عمل آسان اور محفوظ ہو جاتا ہے. اس نئے طریقے میں سرجنز چھوٹے آلات اور ایک کیمرہ استعمال کرتے ہیں.
ہم آدھا انچ کے تقریباً 5 سوراخ کرتے ہیں اور انہی شگافوں کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں. جگر کا حصہ نکالنے کے لیے پیٹ کے نچلے حصے میں تقریباً 5 انچ کا کٹ لگاتے ہیں.
the pelvic area.
اس عمل کے ذریعے عطیہ کرنے والے کو درد کم ہوتا ہے. وہ روایتی آپریشن کی نسبت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے اور نئی تکالیف کم ہی جنم لیتی ہیں. ڈونر اور مریض دونوں کے جگر فوری طور پر ایک ہی ساتھ شفا یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جگر کا جتنا حصہ عطیہ کیا جاتا ہے 8 ہفتوں کے اندر وہ اکثر دوبارہ بحال ہو کر مکمل ہو جاتا ہے.
تقریباً 2 ہفتے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میری سرجری ہوئی ہی نہیں. یہ حیران کن ہے.
ڈاکٹر شون کی کوشش ہے کہ کلیولینڈ کلینک کے اس پروگرام اور ٹیکنالوجی کو عام کیا جائے. ایشیائی ممالک میں کچھ بڑے ہسپتال جگر کی پیوند کاری کے لیے اس طرح کے طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں, لیکن امریکہ میں کلیولینڈ کلینک صرف دوسرا ایسا سینٹر ہے جہاں یہ جدید عمل میسر ہے. ڈاکٹر چون دنیا کے ان چند سرجنز میں سے ہیں جو یہ طریقہ استعمال کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. برانین بنیٹو کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
اجنبی ملک اور ڈھلتی عمر, کوئی اپنوں کی طرح خیال رکھے تو زندگی کچھ آسان ہو جاتی ہے, لیکن یہاں امریکہ میں بسنے والے بہت سے جنوبی ایشیائی افراد مصروفیت اور کم معلومات کے باعث اپنے بزرگوں کا مناسب خیال نہیں رکھ پاتے. شہناز نفیس آج ہمیں ملوا رہی ہیں دو روایتی اور سادہ بھارتی خواتین سے جنہوں نے کمیونٹی کی ضرورت کو سمجھا اور اب انٹرنیٹ کے ذریعے دو ایسی کمپنیاں چلا رہی ہیں جو جنوبی ایشیائی خاندانوں کو ان کی مخصوص ثقافتی اور مذہبی ضروریات کے مطابق مدد دے رہی ہیں.
یہ ہیں بھارت سے تعلق رکھنے والی جیسی کریوال اور بالول کریوال. چند برس پہلے تک یہ دونوں امریکہ میں گھریلو زندگی گزار رہی تھیں. آج یہ ایشین کمیونٹی کے مومر اور معذور افراد کو ان کے اپنے گھروں میں دیکھ بھال کی سہولتیں فراہم کرنے والی دو آن لائن کمپنیوں کی مالک ہیں.
پر یہ بارے میں بالکل نالج نہیں سی, پتا نہیں سی, پر دیکھ دیکھ کے وی لرن.
اس آن لائن بزنس کا خیال انہیں اپنے ہی گھر میں ایک مشکل تجربے سے گزرنے کے بعد آیا.
فیملی میں بہت ہیلتھ ایشو چل رہے تھے, میری مام کے ساتھ چل رہے تھے, میرے ہسبینڈ کے ساتھ چل رہے تھے, تو مجھے کہیں پر کوئی ہیلپ نہیں مل رہی تھی اور مجھے میں بہت زیادہ سورس ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی ہیلپ مل جائے.
معلومات کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد انہیں مدد تو مل گئی, لیکن اپنے جیسے اور بہت سے خاندانوں کی مدد کرنے کا احساس بھی دل میں پیدا ہوا اور یوں گڈ ہوم ہیلتھ کیئر کی بنیاد رکھی گئی. آج جیسی اور بلول کریوال 100 سے زیادہ نرسز کی مدد سے ریاست ورجینیا میں پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے بے شمار معذور اور مومر افراد کو دیکھ بھال کی سہولت فراہم کر رہی ہیں. ایک روایتی پس منظر رکھنے والی خواتین کے لیے یہ سفر آسان نہیں تھا.
تھوڑا بہت لون بھی لیا اور تھوڑا بہت ہم لوگوں نے گھر سے ہی, ہاں میری پارٹنر انہوں نے میری ہیلپ کی اور کچھ ہم لوگوں نے اپنی فرینڈ سرکل سے ہیلپ مانگی. روم میں ہمارے پاس 2-3 کلائنٹ ہی تھے جو کہ ہمارے گھر کے ہی تھے, اور اس کے بعد اس کو لائسنس لینے میں ہی بہت ٹائم, یہ آلموسٹ 1 سال لگ جاتا ہے اس کو لائسنس اور اس کو کھڑا کرنے میں.
گڈ ہوم ہیلتھ کیئر سے منسلک نرسز جنوب ایشیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے عام لوگ ہیں جنہیں مریض کی صحت اور اس کے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. کامران شفیع اور ان کی اہلیہ کا تعلق پاکستان سے ہے. بیٹے اور بہو کے صبح ملازمت پر جانے کے بعد گڈ ہوم ہیلتھ کیئر کی نرس ان کا خیال رکھنے آتی ہیں.
ایک تو وہ لینگویج بولتے ہیں, ہمارے بیک گراؤنڈ کا آئیڈیا ہوتا ہے کھانا کس قسم کا کھانا ہے, گھل مل گئے سب کے ساتھ.
کچھ یہ نہیں آئے تو دل ہی نہیں لگتا ہمارا, میں گانا گاتی ہوں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے.
سینٹر فار اربن فیوچر کے مطابق امریکہ میں مقیم پاکستانی اور بھارتی نژاد مومر افراد میں 60% سے زیادہ انگریزی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت محدود یا نہ ہونے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے ان میں مومر اور معذور افراد کے لیے سہولتوں کے بارے میں شعور بھی کم ہوتا ہے.
ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہیں پتا نہیں کہ وہ بڑھاپے میں حکومت سے مدد لے سکتے ہیں. ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور اس مفت سہولت سے ان کو آگاہ کرتے ہیں.
بلور اور جیسی گریوال خوش ہیں کہ سال ہا سال تک اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے بعد آج یہ امریکہ میں اپنی کمیونٹی کا خیال بھی رکھ پا رہی ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, لیزبرگ, ورجینیا.
امریکہ میں K9 کتے عام طور پر محکمہ پولیس کا حصہ ہوتے ہیں. یہ جرائم کو حل کرنے اور منشیات تلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں, لیکن ریاست ورجینیا کی فیئرفیکس کاؤنٹی کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے چند کتے جرائم کو حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ پولیس افسران کو ذہنی دباؤ اور تکلیف دہ جذباتی صدمات پر قابو پانے میں مدد کریں گے. مزید تفصیلات عمران جدون کی زبانی.
جیک نامی اس ہینسم کتے نے ابھی حال ہی میں فیئرفیکس پولیس ڈپارٹمنٹ سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا ہے, لیکن آتے ہی بہت سو کے دل جیت لیے ہیں. جیک کی یہ ملازمت شروع ہونے میں ابھی کچھ مہینوں کی تربیت باقی ہے, لیکن جیک اور اس کے دوسرے چار پیروں والے ساتھی منشیات, دھماکہ خیز مواد یا گمشدہ لوگوں کے سراغ نہیں ڈھونڈیں گے, بلکہ یہ کتے پولیس افسران کو ذہنی دباؤ اور تکلیف دہ جذباتی تجربات کے صدمے پر قابو پانے میں مدد کریں گے.
فرسٹ ریسپونڈر K9
ایمرجنسی میں فوری مدد فراہم کرنے والے فرسٹ ریسپونڈرز ایسے فرسٹ ریسپونڈرز کے لیے ان کتوں کی تربیت کرتے ہیں جو کام کے دوران زخمی یا معذور ہو چکے ہوں یا کسی حادثے کے بعد ذہنی صدمے سے گزر رہے ہوں.
فرسٹ ریسپونڈرز K9 نامی ایک خاص تنظیم ان کتوں کی تربیت کرتی ہے. اگرچہ شدید ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے لیے کتوں کی مدد لینا نیا خیال نہیں, فرسٹ ریسپونڈرز K9 امریکہ میں اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے. ان کتوں کی تربیت میں مدد کرنے والوں میں پولیس اہلکار, فائر فائٹرز اور پیرامیڈکس شامل ہیں.
Right now, as we start to focus that training,
اس وقت تربیت کا فوکس معذور افراد کی مدد پر ہے. یہ کتے اپنے مالکان کے لیے دروازے کھولنے, ہینڈی کیپ کا سائن دبانے یا چیزیں اٹھانے میں بھی مدد کے قابل ہوں گے.
فی الحال یہاں 5 کتوں کی تربیت کی جا رہی ہے. ان میں سے ہر ایک کا نام ایک ایسے افسر پر رکھا گیا ہے جو ڈیوٹی کے دوران مر گئے تھے. تربیت ختم ہونے کے بعد جیک اور ہومز PTSD یا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی روک تھام کے لیے افسروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے, اور اینڈی, سیلی اینڈ لینی ان لوگوں کی مدد کریں گے جو پہلے ہی شدید جسمانی یا نفسیاتی صدمے سے گزر چکے ہیں.
It's been a blessing because I am learning not only from my trainer Caitlin.
یہ ایک نعمت کی طرح ہے کیونکہ میں نہ صرف اپنے ٹرینر کیٹلن اور اپنے کتے اینڈی سے بلکہ سب سے سیکھ رہا ہوں کہ کیسے صبر کرنے والا انسان بنوں. میں اب 24 گھنٹے اینڈی کے ساتھ رہتا ہوں. میں نے اینڈی کو دفتر میں لانا شروع کیا ہے جہاں اور لوگوں کے ساتھ بھی کتے ہیں. یہ خوشگوار جگہ بن گئی ہے.
بلو ہیلپ نامی ایک این جی او کے مطابق 2018 میں خودکشی کرنے والے پولیس افسران کی تعداد لائن آف ڈیوٹی میں مرنے والوں کی تعداد سے تجاوز کر گئی تھی.
لوگ شاید یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی پولیس کو خوشی میں نہیں بلاتا, بلکہ انہیں مصیبت اور بہت برے وقت میں بلایا جاتا ہے. 12 گھنٹے کی شفٹ یا 10 گھنٹے کی شفٹ کے دوران ہمیں بہت سارے لوگوں کا برا حال دیکھنا پڑتا ہے, اور اس لیے ہم نے یہ K9 کا پروگرام شروع کیا ہے.
ایک کتے کو تربیت دینا بہت لمبا کام ہے. اس میں 2 سال لگ سکتے ہیں. لیبراڈور ریٹریور اور گولڈن ریٹریور نسل کے کتوں کا انتخاب اس ٹریننگ کے لیے اس وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ حیرت انگیز طور پر پرسکون اور ذہین ہوتے ہیں. فرسٹ ریسپونڈرز K9 کا ارادہ ہے کہ وہ ملک بھر میں پولیس کے دیگر محکموں کے ساتھ مل کر کام کرے. میکسم ماسکولکوف کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
بھارت کے دارالحکومت نئی دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبا پر تشدد کے بعد پاکستان سمیت دنیا کے کچھ دوسرے ملکوں میں بھی طالب علموں نے اس واقعے پر احتجاج کیا اور دلی کے اسٹوڈنٹس, اساتذہ اور دیگر افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. تفصیلات نخبت ملک کی زبانی.
5 جنوری کو نئی دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ پر حملے کے بعد بھارت میں نہ صرف دیگر یونیورسٹیز کے طلبہ نے احتجاج کیا بلکہ بھارتی فلمی ستارے بھی اس تشدد کے خلاف سامنے آ گئے.
ہم لوگ چپ چاپ پیسفل پردرشن کے MHRD سے بات کیا, پر MHRD ہماری بات نہیں سن رہے.
بھارت کے مختلف شہروں میں یونیورسٹیز اور کالجز کے طلبہ بہت بڑی تعداد میں نعرے بازی کرتے ہوئے اپنے اداروں سے نکل کر سڑکوں پر آئے. یہی نہیں, پاکستان کے شہر لاہور میں بھی دلی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونے والے تشدد پر آواز اٹھائی گئی. دوسری طرف آن لائن یا انٹرنیٹ پر بھی دلی کی JNU یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. اس سلسلے میں چینج نامی ایک تنظیم پر ایک آن لائن پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے جس پر 25,000 دستخط درکار تھے, اور محض چند گھنٹوں میں ہی ان دستخطوں کی تعداد 21,000 تک پہنچ گئی ہے. ساتھ ہی دنیا بھر کے دانشور, اساتذہ, مصنفین اور سول سوسائٹی کے اراکین نے بھی دلی کے طلبہ کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک بیان جاری کیا ہے جس پر 8,000 سے زیادہ دستخط کیے جا چکے ہیں. نخبت مالک, وائس آف امریکہ.
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے۔ سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔